السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باري تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بعض نشانیاں. اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہیں؟ ان لوگوں کی کیا پہچان ہے؟ ان کی کیا علامات ہیں؟ وہ اس دنیا میں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے. احسن الجماعت کیا اسماء و صفات کے باب میں کیا عقیدہ ہے؟ اہل بدعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے اس خطبے میں چند اہم باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے ہے، اور قرآن مجید میں کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت بیان فرمایا ہے. ان آیات کریمہ میں سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور طہارت کرنے والوں کو. اور دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تعالی سچوں کو پسند کرتا ہے، سچ بولنے والوں کو. اور اسی طریقے سے کئی آیات کریمہ میں یہ ہمیں ثبوت ملتے ہیں، اور احادیث میں بھی کئی احادیث میں ہمیں ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک ہے. جب توحید کہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا افراد کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ منفرد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. کس چیز میں؟ جب ربوبیت کی بات کرتے ہیں، رب کے معنی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. رب اسے کہتے ہیں جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جو رفع نقصان کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جن میں یہ صفات پائی جائے. تو اللہ تعالیٰ ان ساری صفات میں ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یقیناً اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی افعال میں، جو اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہیں. خلق اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تدبیر اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، زندگی موت دین اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، مشکل کچھ حاجت رہے اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. تو یہ افعال یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ کو ان میں ایک ماننا، اس پہ ایمان لے کے آنا، اسے کہتے توحید ربوبیت. اور اس توحید کا انکار ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا، مشرکین عرب نے بھی نہیں کیا تھا، یہود و نصارہ نے نہیں کیا تھا. وہ سب جانتے ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اس لیے لازماً یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ توحید کی دوسری قسم بھی ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے. اس کے بغیر کوئی بھی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو صرف خالق مان لینے سے کوئی مسلمان کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہود و نصارہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک خالق مانتے ہیں، اور مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ہی خالق مانتے تھے. تو یہ توحید کافی نہیں ہے ایمان کے لیے. تو دوسری قسم توحید کی توحید الوہیت، توحید عبادت بھی کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، پکار ہو، مدد ہو، استغاثہ ہو، استعاذہ ہو، پناہ طلب کرنا ہو، قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے صرف کرنا، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا مخلوق کے اپنے افعال سے، نماز فعل ہے، عبادت ہے، روزہ فعل ہے، عبادت ہے، حج عمرہ فعل ہے، عبادت ہے، قربانی فعل ہے، عبادت ہے، یہ سارے افعال انسان کرتے، مخلوق کرتی ہے، کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کا بنیادی پیغام یہی ہے، بنیادی پیغام یہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں، کیا پیغام دے کر بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے دور ہو جاؤ. تو ہر رسول کا پیغام، ہر نبی کا بنیادی پیغام توحید ربوبیت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسولوں کو صرف اس لیے نہیں بھیجا جا کے یہ تعارف کراؤ لوگوں کو ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو جانتے ہیں ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ابو جہل بھی جانتا تھا اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر رسول کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ یہ سمجھائے کہ جس کعبے کی تعظیم کرتے ہو اور اس کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں، یہ شرک فی العبادہ ہے، تو اس شرک کو مٹانا پڑے گا اور پھر ایمان اور توحید میں کوئی شخص داخل ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی پیغام ہر رسول لے کے آیا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایک رب بھی مانتے ہیں اور ایک سچے معبود بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، چاہے کلی طور پر چاہے جزوی طور پر. تو پھر اسے لازم آتا ہے کہ توحید کی تیسری قسم بھی ہے جس پر ایمان لازم ہے، اور اسے کہتے ہیں توحید اسماء اور صفات، کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ اپنی ربوبیت میں ایک ہے، جیسے کہ اپنی الوہیت میں عبادت میں ایک ہے، اسی طریقے سے اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات صفات الکمال ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارو ان ناموں سے، یعنی ان ناموں کو وسیلہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اے رحمان مجھ پر رحم فرما، دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے رحمان نام سے وسیلہ مانگا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، مجھ پہ کرم فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، اے زندہ اے قائم ہمیشہ، برحمتک، میں تیری رحمت سے، استغیث استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمہ، یہاں پہ صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، اس سے وسیلہ بنایا جا رہا ہے، استغاثہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو جب ایسے لوگ آئے امت میں، کلمہ بھی پڑھا، اپنے رب کو ایک بھی جان لیا، سچے معبود بھی جان لیا، لیکن غلطی کی، توحید کی تیسری قسم جہمی گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، کوئی نام نہیں کوئی صفت نہیں. معتزلہ نے کہا، اور گروہ ہے بدعتی گروہ، میں نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امت میں ایسے گروہ بھی موجود ہیں جن کے ایسے نام ہیں، تاکہ پتہ چلے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کا وجود نہیں ہے، اس نام سے وجود نہیں ہے، لیکن ان کے افکار سے، ان کے ان بدعقیدگیوں سے ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں. نام بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن حقیقت نہیں بدلا کرتی. لوگ مر جاتے ہیں، ان کے افکار نظریات باقی زندہ رہتے ہیں. معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن کوئی صفت بھی نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے. اور کیوں غلطی ہو رہی ہے سب سے؟ کیونکہ عقل کو شریعت کے نصوص پر مقدم کیا جا رہا ہے. جوہمیوں کے عقل نے کہا کوئی نام کوئی صفت نہیں، کیونکہ مخلوق کے نام اور صفات بھی ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے ہم نے مکمل انکار کر دینا ہے، کیونکہ کم عقل و کم ظرفی کی نشانی تھی. پھر معتزلہ نے کہا ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، مجید ہے، حمید ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ نام تو ہے، اور ناموں پر بھی ایمان عقل کی بنیاد پہ، شریعت کے نصوص کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہ کہ چلو معتزلہ نے آدھا تو اچھا کام کیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے. جب بنیاد غلط ہے، اس کے اوپر جو بھی آپ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں وہ مکمل غلط ہوتی ہے. تو معتزلہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں لیکن صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام جو لیکن صفات کوئی بھی ہے، صفات کا مکمل انکار کیا ہے. تو پھر اور گروہ آئے، کلابی آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں لیکن صفات میں سے صرف سات صفات پر ایمان لے کر، صرف سات، سیون، باقی کوئی صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی. سات کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل نے کہا کہ صرف سات ہی ہیں، اور شریعت نصوص میں دیکھو ان میں بھی یہ ہمیں ملی ہیں، اس لیے سات ہیں، باقی کوئی نہیں ہے. اور ابن کلاب کا عقیدہ اپنایا تھا ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، نے پھر توبہ کر گئے وفات سے پہلے. عجب بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ آج کلابی کے نام سے معروف نہیں، اشعری کے نام سے معروف ہے. اور اشاعرہ جو ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہوا ہے امام حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پر، جب وہ توبہ کر گئے اس بد عقیدگی سے، ابھی تک بھی انہی کا نام لیا جا رہا ہے الغرض، کیونکہ کلابی نام بھی عجیب ہے. اور وہ اس عقیدے پر اس کی وفات ہوئی ہے، امام حسن اشعری نے اس کا رد بھی کیا ہے وفات سے پہلے الغرض. پھر ماتوریدی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں لیکن صفات سات نہیں آٹھ ہیں، ایک اور ان کے عقل نے ایک اور ایجاد کر لی، ایک اور شامل کر لی. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ، کہ مسلمان کبھی یہاں تک رسائی کر سکتا ہے، لیکن یہ گروپ بنے ہیں، جماعتیں بنی ہیں، تفرقہ امت میں ہوئے ہیں، اور اس تفرقے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں کہ امت میں ایسے گروہ سیکس موجود ہیں جس سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ، جو آپ کو حق کی دعوت دیتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے یا جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان گروہ ان نظریات کو ختم کرو جو امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، نظریات یہ باقی رہیں گے، گروہ بھی باقی رہیں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن تم خاموش رہو. سبحان اللہ، الغرض احسن جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال بھی ہیں. ہر وہ پیارا نام اور ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور صحیح حدیث میں ہوا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. ہم انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کو صفت نہیں, ہم تحریف نہیں کرتے کہ نام اور صفت تو ہے لیکن اس میں تحریف اور کوئی اور معنی سے اسے بیان کریں, ہم کیفیت نہیں بیان کرتے. تیسری شرط بغیر کیفیت کے اگر نام اور صفات ہے تو کیسی ہے, تکیف نہیں کرتے. اور آخر میں تمثیل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر صفات ہیں ہمارا ایمان بھی ہے لیکن مخلوق کی طرح ہیں, مخلوق کے مثل ہیں, ہم تمثیل بھی نہیں کرتے. اس کے ثبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, وہ خوب سننے والا ہے اور وہ خوب دیکھنے والا ہے. یہ مقدمہ تھا آج کے اس خطبے کا مختصرا, ورنہ اگر اس پہ بات کی جائے تو اللہ 10 خطبے بھی کم ہیں. اور جب عقیدہ کی بات آتی ہے تو ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدہ کو درست کرنا چاہیے اور ان باطل گروہوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے, ان کو نصیحت کرنی چاہیے علم کی بنیاد پر, دلائل کی روشنی میں. اب آتے ہیں موضوع کی طرف, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بعض نشانی. یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے, ایسے کون سے پیارے بندے موجود ہیں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ اس دنیا میں موجود اور چلتے پھرتے ہمارے بیچ میں. سب سے پہلے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ ہے مؤمن موحد. جو جنہیں توحید کو سمجھا ہے, جس کے میں ابھی اقسام بیان کی ہیں, جو ان کو سمجھنے والے ان پہ عمل کرنے والا ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت کریمہ ذہن سے نکل گئی ہے. نہیں یہ نہیں, ومن الناس سبحان اللہ, اور مومن اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اشد حبا للہ. نہیں نہیں یہ نہیں, یہ تو ہے لیکن ابتدا کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ ابتدا کیا ہے؟ ومن الناس, ومن الناس, ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا للہ. بارك الله فيك. بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے انداز سے محبت کرتے ہیں, جن کو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھا ہے, اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہاں پر محبت اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے, اور جو شرک کرنے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہی کرتے ہیں, لیکن اہل توحید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت, اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں اور غیروں سے محبت نہیں کرتے. تو اسے ثابت ہوا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اور محبت بھی عبادت ہے, دل کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ سے صرف محبت کرنا اور جتنے بھی دوسرے معبودات ہیں ان سے بغض نفرت کرنا یہ بھی توحید عبادت میں ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان کی نشانی میں سے متبع سنت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, فاتبعون میرے اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا, تم سے محبت کرے گا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اور اتباع سے مراد صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی, اتباع سے مراد کیا ہے کہ عملاً کوئی شخص اتباع کرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور عملاً اتباع کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی شخص جان لیتا ہے, علم کی روشنی میں اتباع کا حق ادا کیا جاتا ہے. جہالت میں اتباع ممکن نہیں ہے, اتباع کا دعویٰ ہے. تو اتباع کے لیے لازمی ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جان لے تاکہ اتباع کرنے والا ہو جائے. تیسرے نمبر پہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے سچ بولنے والے, اللہ يحب الصادقین, اللہ تعالیٰ محبت کرتے سچ بولنے والے سے. اور سچ بولنا یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہے, ورنہ آج کل کے دور میں بعض لوگ اتنی آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص پانی پی لیتا ہے, ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی دقت پریشانی بھی نہیں ہوتی اور غلط بیانیں بھی کرتے ہیں. اور ان سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو علم پر جھوٹ بولتے ہیں, علم کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانیاں کرتے ہیں. ان سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ بولنا یہ اس دنیا میں ان لوگوں کی نشانی ہے جن سے اللہ تعالیٰ بغض و نفرت کرتا ہے, کیونکہ مفہوم مخالفت تو یہی ہے نا, جب اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتا ہے تو جھوٹوں سے بغض کرتا ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے وہ ہے توبہ کرنا. توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور چھٹے نمبر پہ طہارت کرنے والے, پاکیزگی اختیار کرنے والے, پانچویں نمبر پہ پاکیزگی اختیار کرنے والے. اور ان دونوں کا ثبوت ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. التواب ایک ہے, التوابین توبہ کرنے والے, اور ویحب المتطہرین اور طہارت کرنے والے. جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرتا رہتا ہے, باطن کی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی, شرک بدعات اور خرافات, حسد سے, بغض و نفرت سے اور ہر دل کی خرابی سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہے. اور جسم کی پاکیزگی طہارت سے ہوتی ہے, وضو سے اور غسل سے مسنون طریقہ اپناتا ہے. اور جب کوئی شخص ایسے پاک ہو جاتا ہے ظاہراً و باطناً, پھر اس کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے جھوٹ سے, اس کے آنکھیں بھی پاک ہو جاتی ہیں حرام دیکھنے سے, اس کے کان بھی پاک ہو جاتے ہیں حرام سننے سے, اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی پاک ہو جاتے ہیں ظلم سے. چھٹے نمبر پر حسن اخلاق, اللہ تعالیٰ کی پیاروں کی نشانیوں میں سے حسن اخلاق ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان اللہ یحب معالی الاخلاق, کہ اللہ تعالیٰ معالی اخلاق پسند فرماتا ہے, بلند اخلاق پسند فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے, مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کو تمام کروں. اخلاق پہلے بھی موجود تھے لیکن کم تھے, کمزور تھے. اخلاق کی تمام پوری دنیا, پوری کائنات میں مکمل اخلاق تب ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قرآن مجید کے پیغام کے بعد کوئی بھی اخلاق باقی نہ رہا. سب سے بلند, سب سے عظیم اخلاق دین اسلام میں ہے. اور جو شخص دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اور ان کا حق ادا کرتا ہے, اسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بد عقیدہ ہو اور غلط منہج پر عمل کرنے والا ہو لیکن مسکرا کے بات کرتا ہے, نرمی سے بات کرتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہیں. جس کی توحید نہیں اس کے اخلاق ہی نہیں ہے میرے بھائی. جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتا, جو اپنے رب کے ساتھ تعلق سے حسن اخلاق نہیں جانتا, وہ مخلوق کے ساتھ کیا اس کے اخلاق ہوں گے؟ تو بعض لوگ سمجھتے حسن اخلاق سے مراد نرمی ہوتی ہے, دھیمے بات کرنا ہوتا ہے, بلند آواز میں بات نہ کرنا ہوتا ہے اور مسکرا کے بات کرنا ہوتا ہے, سر جھکا کے بات کرنا ہوتا ہے. یہ سارے صفات جو ہیں یہ تب کام آتی ہیں جب انسان کا عقیدہ درست ہو, منہج ٹھیک ہو. ورنہ ایسے لوگ بھی تو ہیں, اگر آپس میں بات کرتے ہیں تو بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں, گلے بھی لگاتے ہیں اور حال بھی پوچھتے ہیں, یتیموں پر سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں, ان کا خیال بھی رکھتے ہیں, بیواؤں کا خیال بھی رکھتے ہیں, ان کو خرچ پہ مہانہ بھیجتے رہتے ہیں, لیکن جب بات آتے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ, امہات میں ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ حسن اخلاق ہے, اسے کہتے ہیں بدعقیدگی ہے. جب دل میں بدعقیدگی ہوئی تو زبان پر اس کا اثر بھی ہوا, تو غلط منہج اور بد عقیدگی والا شخص کبھی بھی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں. دیکھ رہے ہمارے جوان جو ان مافیا کے قبضے میں ہیں, دواعش اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے, یہ کیسے پھنساتے ہیں جوانوں کو؟ حسن اخلاق ظاہری کرتے ہیں نا, اور کیا کرتے ہیں, بڑے پیار سے ان سے پیش آنا, نرمی سے پیش آنا اور ان کو جال میں پھنسانا, اور پھر آہستہ آہستہ غلط نظریات ان کے دماغوں میں ٹھوسنا, اور آہستہ آہستہ پھر وہ لوگ کہیں کہ نہیں رہتے. تو بدعقیدگی اور غلط منہج والا شخص, بدعقید غلط منہج والا شخص کبھی بھی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے, حسن اخلاق نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانیوں میں سے, علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں. بد اخلاق لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں, اور ان سب سے بدترین بد اخلاق وہ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں, بدعات کرنے والے ہیں. ساتویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نرمی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اذا احب اللہ اہل بیت ادخل علیہم الرفق, جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو ان کے بیچ میں نرمی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. نرمی داخل ہو جاتی ہے ان کے گھر میں, پورے گھر میں نرمی ہے. سبحان اللہ, ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ بعض گھرانوں کو بھی پسند کرتا ہے. وہ کیسے گھرانے ہیں؟ جو ایک دوسرے سے نرمی کرنے والے ہیں. اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کیونکہ نرمی کرنے حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے, تو عقیدے کی درستگی سب سے پہلے ہے. موحد متبع سنت, صحیح عقیدے سے منہج ہے, اور پھر یہ علامت بھی ہے, یہ صفت بھی ہے, تب اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. کیونکہ بعض لوگ بد عقیدہ لوگوں کو جب نرمی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کمال کے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. اور بھائی وہ نرمی صرف اپنی طرف, اپنے جال میں پھنسانے کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہیں, اور ان کی نرمی ان کے آپس میں ہوتی ہے, آپسی نرمی ہوتی ہے, اپنے جماعت اپنے گروپ والوں کے ساتھ ہوتی ہے, یا جن کو پھنسانا چاہتے ہیں نئے لوگوں سے ہوتی ہے. جو کو نصیحت کرتے مخالفت کر, ذرا دیکھیں کس طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے نرمی اللہ کے لیے ہے یا یہ لوگوں کے لیے ہے. نرمی اللہ کے لیے جب ہوتی ہے تو پورے گھرانے میں اس کا اثر ہوتا ہے, اور پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرتا ہے, بیوی خاوند کے ساتھ نرمی کرتا ہے, والدین بچوں سے نرم ہوتے ہیں, بچے اپنے والدین سے نرم ہوتے ہیں, کیا خوبصورت گھرانہ ہے. اور ہر بندہ اخلاق کے دائرے کے اندر, نرمی کے دائرے کے اندر بات کرتا ہے. اختلاف بھی ہوتا ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن نرمی دامن نہیں چھوڑتی. جھگڑا بھی اندر کبھی دیکھیں نرمی میں جھگڑا, یعنی بد زبانی بد کلامی نہیں ہوتی, بد دعا نہیں ہوتی, نرمی ہی نرمی ہوتی ہے. کبھی بیٹے پر ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے, نرمی میں ہاتھ بھی اٹھتا ہے, ہاں, لیکن ایسا ہاتھ اٹھتا ہے کہ ہڈی پسلی ایک نہیں ہوتی, اس میں نشان نہیں ہوتا. یہ نرمی والی مار ہوتی ہے, جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر تک پہنچے تو ان کو نماز کا حکم دو, جب 10 سال کو پہنچے تو ان کو اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. کیسے مارو؟ ہڈی پسلی ایک کر دو. تو آپ رحمۃ العالمین ہیں, مارنا بھی نرمی سے ہے. بیوی کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ بیوی جب نافرمان ہو جائے تو اسے نصیحت کرو, سمجھاؤ, نہیں سمجھتی تو اسے حجر کرو, بھی بستر الگ کر دو, نہیں سمجھتی تو پھر اسے مارو. کیسے مارنا ہے؟ فضربوہن, کیسے مارنا ہے؟ ہڈی پسلی ایک کرنی ہے, یا آنکھ نکال دینی بیچارے کی, یا دانت توڑ دینا ہے, یا جسم میں نیل کے نشان پڑ جانے ہیں؟ نہیں واللہ, یہ ظلم ہے, اور اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. کیسے مارنا ہے؟ اس کی مثال بھی دی, مسواک دیکھا ہے, یہ مسواک کی لینتھ ہے, اس مسواک سے مارنا ہے. اب اتنی چھوٹی لکڑی سے اگر آپ کسی کو یوں مارتے ہیں, کوئی نشان پڑتا ہے, تو پھر مارنے کی, ہم سمجھتے ہیں مارنا ہے, ہم اس لیے مارتے ہیں تاکہ درد محسوس ہو اور وہ سدھر جائے. بے وقوفی ہے واللہ. اگر آپ درد کے لیے مارتے ہیں تو وہ اور مضبوط ہو جائے گا جس کو آپ مار رہے ہیں. اگر آپ اگر صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی انسلٹ کر رہے ہیں اس کی غلطی پر, یہ ضرب اس کے جسم پہ نہیں ہے, یہ ضرب اس کے احساس پر ضرب ہے, کہ اس یہ محسوس کرے کہ اس نے غلطی کی ہے, اب اس غلطی کی وجہ سے میں ناراض ہوں, اس لیے میں تمہیں چھوٹی سی سزا دے رہا ہوں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اور میرے ہاسپٹل میں اللہ بازی ایسے عورتیں آتی ہیں میں کیا بتاؤں, کسی کی آنکھ سوجی ہوئی, کسی کا دان ٹوٹا ہوا, خاوند نے مارا ہے, شرم نہیں آتی, طاقت ان کمزوروں پہ دکھاتے ہیں, باہر بلی کی طرح ہوتے ہیں, باہر بلی بھی کی طرح بات نہیں کر سکتے کسی کے سامنے, اور جناب جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیر بن جاتا ہے اپنے ان کمزوروں کے سامنے. اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہے اور اس کا سوال بھی ہوگا, اللہ کی قسم ہے یہ ظلم ہے, اس سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وہ آپ کے ساتھ اپنے گھر چھوڑ کے آئی ہے شادی کے بندھن سے, اللہ تعالیٰ کے نام لے کے تم نے اپنے گھر میں لے کے آئے ہو, اگر اسے قدر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت. الغرض تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس گھرانے سے جس گھرانے میں نرمی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانے کو بھی ایسا کر دے جسے وہ پسند فرماتا ہے, جسے محبت کرتا ہے. آٹھویں صفت, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. جو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہو, دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں, نصیحت کرتے رہتے ہیں, ان کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں, ان کو نقصان سے بچاتے رہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں, احب الناس الی اللہ انفعہم. اللہ تعالیٰ کے کیا لوگ میں سب سے پیارا, سب سے پیارے, اب پیارے جو سب سے پیارے بھی دیکھ لیں, انفعہم جو سب سے زیادہ نفع کرتے ہیں, دوسروں کے لیے, اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی, وہ بھلائی چاہتے ہیں, بھلائی والے ہیں, وہ زندگی میں صرف نفع حاصل کرنا اور نفع پہنچانا ہی جانتے ہیں. اور ابتدا میں جیسے بتایا صحیح عقیدہ توحید ہے, سنت ہے اور صحیح منہج ہے, یہی سب سے بنیادی نفع ہے. یہ ہاتھ سے گیا تو کچھ بھی نفع حاصل نہ ہو سکا. اور جب وہ اپنے نفع ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور حاصل کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں, ان کو بھی نصیحت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان اسی نفع میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے. دل میں بغض و نفرت کا نام نشان نہیں, حسد کا نام و نشان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں میں سے یہ سب سے پیارا ہے. اسی طریقے سے نامے نمبر پر اسی حدیث میں احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم, جو لوگوں کے دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں سرور اور خوشی پیدا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے اچھا عمل کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, بعض اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی جو مسلمانوں کو دلوں میں ڈر, خوف, دہشت پیدا کرتے ہیں, غم پیدا کرتے ہیں, ہم اور کرب پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. دیکھ لیں کئی ایسے لوگ جن کی وجہ سے صرف دو چار مسلمان نہیں, سو دو سو نہیں, بلکہ بعض لوگوں کا شر پورے ملکوں تک پھیل چکا ہے. بعض ایسے ملک ہیں جن میں مسلمان خوف و ہراس میں رہتے ہیں, ڈر کی حالت میں رہتے ہیں, بد امنی میں رہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجاہدین ہیں. سبحان اللہ, سن لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور, سرور خوشی, تدخله على مسلم, جو مسلمان پہ داخل کر دیتے ہو تم, تمہاری وجہ سے, میری وجہ سے اگر کسی مسلمان کو خوشی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. اور یہ خوشی ناجائز خوشی نہیں کہ اگر گھر میں کسی کو گانے بجانے پسند ہو تو گانے بجانے لگے خوش ہو گئے, یا کسی کو کوئی اور اللہ کی نافرمانی پسند ہے وہ دے دی وہ خوش ہو گئے, تو نہیں, یہ نہیں. جائز خوشی جسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, وہ خوشی آپ نے اس کے لیے بہت میسر کر دی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ان میں سے ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں بندوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. دسویں نشانی, نویں نشانی, دسویں نشانی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام علیہ السلام فرماتے ہیں او تکشف عنہ قربہ، سرور داخل کرنا الگ سے ہے، یا اس سے کوئی ہم اور غم اور کرب آپ دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، آپ مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے، آپ کی دو باتوں سے یا آپ کی تھوڑی سی مدد سے اس کا یہ غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا بندہ ہے، بلکہ سب سے پیارے بندوں میں سے ہے. اور ان کے بارے میں کیا کہیں، مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈر اور خوف اور ہراس اور غم اور پریشانی اور کرب پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بغض نفرت کرتا ہے. گیارہویں نمبر پہ او تقضی عنہ دینا، جو کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. یہ تو عام کرب ہے، عام پریشانی ہے، اور زیادہ تر پریشانی ہے جو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا بیان الگ سے فرمایا ہے، کیونکہ اکثر مسلمان جو ہیں، اکثر لوگ جو ہیں، اسی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ایک پیارا آتا ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی میں اس مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے دل میں. والله بعض لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی زندگی تنگ ہو چکی ہے، دل تنگ ہو چکی ہے، پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے، خلاصی کا راستہ نظر نہیں آتا کہیں سے. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز ہے، حلال رزق نوازا ہے، اور ان کے پاس کوئی وافر مال ہے، اگرچہ وافر مال ہمارے تصور میں ہوتا ہی نہیں ہے، وافر مال کہاں ہوتا ہے، وہ تو دسویں پیڑھی تک بھی ہم بچا کے رکھتے ہیں. اگر کسی بھائی کو، مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہے اور وہ مقروض ہے، اور آپ اس کے قرض کی ادائیگی سے مدد کرتے، یا آپ نے اس سے قرض لینا ہے اور آپ اس کی حالت سے واقف ہیں، بہترین طریقے سے واقف ہیں کہ وہ نہیں آپ کو دے پا رہا اور وہ غم زدہ ہے، یہاں تک کہ آپ سے نظریں نہیں ملا سکتا، مجبور ہے، اگر آپ اس کو یہ قرض معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ان پیاروں میں سے جو سب سے زیادہ پیارے ہیں. بارہویں نمبر پر او تطرد عنہ جوعا، اللہ تعالیٰ پیاروں میں سے پیاری نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان بھوکے مسلمانوں کو مدد بھی کرتا ہے، ان کی بھوک بھی مٹاتا ہے. میں تفصیل سے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ سارے جو ہے ایک نشانی میں آ سکتے ہیں، جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں ان کی تکلیف دور کرتے ہیں. یہ سارے مختلف تکلیفیں ہیں، میں الگ سے صرف بیان کروں کہ الگ حدیث میں الگ سے آئے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چیز جو زیادہ معنی رکھتی ہے، ورنہ یہ سارے کرب میں ہے نا، تکشف عنہ قربۃ میں سب ہو گئے سارے، لیکن اس زمانے میں بھوکے لوگ موجود تھے، کثرت سے مقروض تھے، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم خبر نہیں رکھتے، اور اس زمانے میں وہ عظیم لوگ خبر رکھا کرتے تھے. میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کا سگا بھائی اور بہن ہے اس کا زیادہ حق ہے، جو آپ کا دوست ہے اس کا زیادہ حق ہے، والدین کا ان سے بھی زیادہ حق ہے. سبحان اللہ، عام مسلمان ہے، خاص مسلمان ہے، آپ کے قریبی دوست ہیں، یا آپ کا جو آپ کے جاننے والے ہیں، پھر آپ کے جو رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، زیادہ حق رکھتے ہیں، اور سب زیادہ حق آپ کے والدین کا ہے. ہماری سوچ صرف اپنے بھی بچوں تک محدود رہتی ہے، اوپر نیچے جاتی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، تو ہمیں ان کی بھی خبر رکھنی ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم تو اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں، اور بچا ہوا کھانا گندگی کے ڈبے میں پڑا ہوتا ہے، اور ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھلاتے بھی ہیں. پھر اس حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، اور میں مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، میرے لیے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں پورا ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں. ایک مہینہ اعتکاف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ مسجد کون سی؟ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے. ایک میں مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. اللہ اکبر. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے یہ بھی پیارے ہیں, یہ بھی تیرہویں نشانی شامل کر دیں, جو لوگوں کی حاجت کے قضاء کے لیے, ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل بھی پڑتے ہیں. اور جتنی آپ قدم بڑھائیں گے, جتنی قدم چلیں گے اس خیر عمل میں, ایک ایک قدم پہ آپ کو اجر و ثواب ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں اعتکاف ایک مہینے کا کتنی بڑے ثواب کا باعث اور کتنی بڑا اجر ہے اس میں. اور صرف ایک مسلمان کے ساتھ ایک مرتبہ آپ چل کے گئے ہیں اور اس کی آپ نے تکلیف دور کر دی ہے, اس کی حاجت جو تھی وہ آپ کی وجہ سے وہ مکمل ہو گئی ہے, تو ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اور حاجت کون سی ہے؟ شرعی حاجت ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کسی کو رشوت دینی ہے اور آپ نے پیسے بھی دیے, رشوت کے لیے ساتھ چل پڑے, رشوت دے دیے, یہ کوئی حاجت آپ نے اس کی وقوع کی, یہ حرام ہے, اس میں کوئی اجر نہیں, بلکہ دونوں کو شدید گناہ ہے, دونوں پر لعنت ہے. کیونکہ رشوت لینے والے پر بھی لعنت ہے, دینے والے پر, دلانے والے پر بھی لعنت ہے, تینوں پر لعنت ہے. چودھویں نشان جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے فرائض کی ادائیگی کرنے والے. جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل فرائض کی ادائیگی ہے. فرائض جیسے بخاری میں آیا ہے, فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پندرہ نمبر پہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کثرت سے کرنا, جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے, اور میرا بندہ میرا قرب نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کی ادائیگی سے, یہاں تک میں اسے محبت کرتا ہوں, یہاں تک کہ حتی احب, یہاں تک میں اسے محبت کر لیتا ہوں. تو نوافل کی ادائیگی, اور نوافل میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو, وتر کی نماز ہے اور صلاۃ التہجد ہے نماز میں سے, اور جو نفل روزہ ہے وہ بھی شامل ہے, جو نفل صدقات اور خیرات ہیں جو واجب ہیں وہ بھی سب میں شامل ہے. آج جس میں اتنا کافی, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح منہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں سے, محض اپنے فضل و کرم سے شامل کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.